الحمد لله الذي هدانا للإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، صدق الله مولانا العظيم. دو لفظ ہم بولتے ہیں اور سنتے ہیں، ایک لفظ ہے اصلاح اور دوسرا لفظ ہے معاشرہ، یہ دو الگ الگ لفظ ہیں. اصلاح کا معنی آتا ہے سدھرنا اور سدھارنا، خود بھی سدھر جاؤ اور دوسروں کو بھی سدھارنے کا کام کرو، اس کو اصلاح کہتے ہیں. اور قرآن کی ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، جتنی اپنی کیپیسٹی، اپنی استطاعت، اپنی شکتی ہے اس کے مطابق اصلاح کا کام کرنا ہے، کہ خود بھی سدھر جاؤ دوسروں کو بھی سدھارو، یہ اصلاح ہو گئی. اور معاشرے کا مطلب ہوتا ہے سماج، سماجی زندگی. سماجی زندگی کو کہتے ہیں معاشرتی زندگی. اب دونوں لفظ کو ملاؤ تو معنی ہوتا ہے اصلاح معاشرہ کا، اپنی سماجی زندگی کو سدھارو. اور اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اپنی سماجی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سماج اور معاشرے جیسی بنا دو، اس کو کہتے ہیں اصلاح معاشرہ. آپ نے بہت سی مرتبہ بیان میں سنا ہوگا کہ دین کے پانچ شعبے ہیں، عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق. یہ پانچ ڈپارٹمنٹ ہے، وبھاگ ہے، شعبے ہیں دین کے. یہ پانچوں کے اندر دینداری آ جاوے تو آدمی پکا مسلمان ہے. عقیدے بھی اسلامی، عبادات بھی اسلامی، معاشرہ اور سماجی زندگی بھی اسلامی، معاملات بھی اسلامی، اخلاق بھی اسلامی، یہ پانچوں چیزوں میں اسلام اور ایمان آ جائے تو آدمی پکا مسلمان ہے. اور اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم کو دیا، اس دین کے اندر پانچوں شعبوں کے اندر دینداری تھی، پانچوں کے اندر اللہ کی مرضی تھی کہ بھائی عقیدے اللہ کی چاہت کے مطابق کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں. ہم کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کلمہ پڑھو، ایمان تازہ کرو. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ کلمہ طیبہ کہلاتا ہے، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے. اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. دوسرا، ہم کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. عبادت کس کی کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی. واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے بھی ہے اور اللہ کے رسول بھی ہے. دونوں چیز ماننے کی، بندہ ہونا بھی رسول ہونا بھی. اب وہ معراج کی بات جب اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی تو وہاں بھی حضور کو اللہ نے اپنا بندہ کہا، حالانکہ معراج کا سفر کتنا عجیب سفر، کسی نبی کو معراج نصیب نہیں ہوئی، کسی فرشتے کو معراج نصیب نہیں ہوئی. جو معراج اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرائی، ایسی معراج کسی فرشتے کو بھی نہیں ملی، کسی انسان کو بھی نہیں ملی، کسی جنات کو بھی نہیں ملی، ایسی معراج کرائی. اسی لیے مکہ سے لے گئے جبرائیل حضور کو، حضرت ام ہانی کے گھر میں حضور سو رہے تھے، حضرت علی کی بہن ام ہانی، حسن حسین کربلا والے ان کی فوئی، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے گھر میں حضور سوئے ہوئے تھے. اور وہاں سے جبرائیل لے گئے، ام ہانی کے گھر سے حتیم میں لائے کعبہ کے پاس، زمزم کے کنویں پر، پھر پیلسٹائن، مسجد اقصی، پھر وہاں سے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا آسمان، جنت جہنم سب دکھایا. بس ساتویں آسمان پر گئے، جبرائیل کی ویزا ختم ہو گئی، ان کے سفر کی لیمٹ پوری ہو گئی. اور جبرائیل وہاں جا کے کہنے لگے کہ اب آگے آپ کو اکیلے جانا ہے، ہم نہیں آ سکتے، جاؤ آپ آگے. تو جہاں کوئی نہیں جا سکتا، کوئی فرشتہ نہیں جا سکتا، کوئی انسان نہیں جا سکا، کوئی نبی نہیں جا سکا، کوئی رسول نہیں جا سکا، کوئی جنات نہیں جا سکا، وہاں ہمارے حضور تشریف لے گئے. کیسی عجیب معراج کرائی اللہ نے. لیکن جب اس معراج کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا تو کیا فرمایا؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو لے لے, یہ ہمارے کلمہ شہادت میں, وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ, یہ کلمہ شہادت, أَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. تو ہمارے عقیدے صحیح ہونے چاہیے, ایک اللہ کی عبادت, تمام نبیوں کو سچا ماننا, تمام جو ہے رسولوں کو ماننا, آسمانی کتابوں کو ماننا, جنت کو جہنم کو فرشتوں کو پل صراط کو قیامت کو حساب کو یہ ماننا, یہ عقیدے صحیح ہونے چاہیے. دوسری چیز ہماری عبادت صحیح ہونی چاہیے, نماز سیکھو, ہماری نماز صحیح, بہت سو کی نماز ہماری صحیح نہیں ہے, نماز میں ہم غلطی کرتے ہیں, بھول کرتے ہیں, شروع ہی غلط کرتے ہیں. ابھی آپ عشاء کے لیے نماز کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو ہاتھ سے یوں اٹھانا, سب کرو ایسے قبلے کی طرف سیدھے ہاتھ کرو, سیدھے ہتھیلی کرو. اب چونکہ ہم لوگ وہ گوشت کھانے اور کاٹنے کے عادی بنے ہیں تو ہاتھ بھی یوں کرتے ہیں, یوں جیسے چھرا مارتے ہو ایسے یوں کر کے مارتے ہیں, جسے مارنے کے لیے غلط طریقہ ہے. ہاتھ اٹھاتے وقت پر دونوں ہتھیلی قبلے کی طرف ہونی چاہیے, یہ ٹیڑھی رکھنا یہ غلط طریقہ ہے. اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صلوا کما رأیتمونی اصلی, میں جیسی نماز پڑھتا ہوں ویسی پڑھو, میں جیسی نماز پڑھتا ہوں ویسی نماز پڑھو تو تمہاری نماز صحیح ہوگی. ابھی میں نے پانچ چھ ساتھی جو میرے آگے تھے ان کو میں نے نماز کے بعد دیکھا تو ان کے پیر غلط تھے, اور کتنے کے ہوں گے وہ نہیں مجھے معلوم. یعنی قاعدے میں جو بیٹھتے ہیں تو قاعدے میں بیٹھنے کا جو صحیح طریقہ ہے پانچ میں ایک کا تھا, چار کا غلط تھا, کہ میں نے اپنے آگے والوں کو دیکھا. اب سوچو ہماری نماز میں کتنی غلطی ہے, عبادات بھی صحیح کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. نماز کسی عالم کو اپنی نماز چیک کراؤ, میکینک کو گاڑی چیک کراتے نماز بھی چیک کراؤ کہ مولانا میں نماز پڑھتا ہوں ذرا دھیان سے دیکھو نا میری نماز صحیح ہے کہ نہیں ہے, یہ عبادت صحیح کرو. تو ہاتھ سے کم اتنی شروعات تو کرو کہ ہاتھ کیسے اٹھائیں گے, اس طرح ہتھیلی کو قبلے کی طرف رکھ کر کے ہاتھ اٹھاؤ. لوگ پیر بھی غلط رکھتے ہیں, پیر کھڑے کرتے ہیں کھڑے ہونے میں, تو انگریزی میں جو وی آکار ہوتا ہے نا ایسے پیر رکھتے ہیں, یہ غلط طریقہ ہے. جیسے انگریزی میں وی ہوتا ہے کہ پیچھے کی طرف سے ایڑی ہم قریب رکھتے ہیں اور آگے کی طرف سے پنجے والا حصہ یوں رکھتے ہیں, یوں ایسے پیر رکھتے ہیں, غلط طریقہ. صحیح طریقہ پیر رکھنے کا کیسا, کہ جتنا انتر اور فاصلہ آگے دو انگوٹھے میں ہوئے اتنا فاصلہ پیچھے دو ایڑیوں کے بیچ میں بھی ہونا چاہیے, دونوں پیر بالکل اسٹریٹ یوں سیدھے ہونے چاہیے. ہماری نمازیں بھی صحیح کرنے کی بہت ضرورت ہے, عبادات کے اندر ہمارا دین آئے اس کی ضرورت ہے. اور تیسری چیز ہماری معاشرتی زندگی, سماجی زندگی. اب سماجی زندگی میں کیا آتا ہے, ہماری شادیاں, ہماری منگنیاں, ہمارے یہاں موت میت, خوشی غمی کا موقع, یہ سب سماجی زندگی میں آتا ہے. یہ جتنی بھی چیزیں ہمارے یہاں آتی ہے, شادی موت میت غمی خوشی, وہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو تو وہ ہماری سماجی معاشرتی زندگی صحیح کہلائے گی. اور ایک بات اچھی طرح دماغ میں رکھ لو, بہت اچھی طرح, میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ہر چیز دعوت ہے، ہر چیز دعوت. آپ کی نماز دعوت ہے تو آپ کی شادیاں دعوت ہے، آپ کے اخلاق دعوت ہے، آپ کے معاملات دعوت ہے، ہر چیز دعوت، ہر چیز دعوت ہمارے حضور کی. کوئی ایک چیز دعوت میں فکس نہیں ہے. حضور کی گھریلو زندگی، حضور کی گھر سے باہر کی زندگی، حضور کے گھر میں غم آیا کہ حضور کی آنکھ کے سامنے حضور کے بیٹے کا انتقال ہو گیا، وہ غم کا موقع آیا. حضور کی بیٹیوں کا انتقال ہو گیا، وہ غم کا موقع آیا. تو حضور نے غم کو کیسے ہینڈل کیا؟ حضور کے گھر میں شادیاں آئیں، چار بیٹی کی شادی، تو شادیوں کو حضور نے کیسے ہینڈل کیا؟ وہ ہے معاشرتی زندگی، سماجی زندگی، وہ بھی دعوت ہمارے لیے. اس میں بھی دین آنا چاہیے، اس میں بھی دین آنا چاہیے، تو ہم لوگ سچے پکے کامل مسلمان کہلائیں گے. معاملات میں دین آوے. ہمارا دین مسجد کی چار دیواری میں بند نہیں ہے. ہمارا دین جس طرح مسجد میں دکان پر بھی ہو، جھوٹ نہیں بولوں گا، دھوکہ نہیں دوں گا، بناوٹ نہیں کروں گا. ایک عجیب حدیث ہے. آج لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ جھوٹ بولنے سے پیسے آتے ہیں. جھوٹ بولو پیسے کماؤ، جھوٹ بولو دولت بڑھاؤ. جھوٹ بولنے سے پیسے آتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان سے فرمایا، ان کی پیاری زبان کی بات پر میرا آپ کا ایمان ہے، کہ جھوٹ بولنے سے روزی گھٹ جاتی ہے. الکذب ینقص الرزق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ سے روزی گھٹ جاتی ہے، اور دنیا کہتی ہے کہ جھوٹ سے روزی بڑھتی ہے. وہ کیسے بڑھتی ہے؟ وہ پھگے میں ہوا پھولتے نا، اس طرح بڑھتی ہے. جھوٹ سے روزی بڑھتی ہے کیسی؟ جیسے کہ پھگے میں گیس بھرتے ہیں، ایسی. ذرا سی تاکنی لگی یا تھوڑا وقت گزرا، پورا بھگا پھوٹ کے ختم. یہ حال ہے جھوٹ والی روزی کا. دنیا کو یہ نظر آتا ہے کہ جھوٹ بول کے روزی زیادہ کماؤ. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ یہ روزی کو کم کرنے والی چیز ہے، اس سے روزی کم ہو جاتی ہے. معاملات میں بھی دین ہو، بہت ضروری. معاملات میں دینداری، لین دین میں. اور پانچویں چیز، اخلاق ہماری اسلامی ہوئے، اسلامی اخلاق. کسی کو ہماری طرف سے تکلیف نہ پہنچے. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، حدیث میں فرمایا. دوسروں کو تکلیف مت دو، تکلیف کا ذریعہ مت بنو، یہ اسلام ہے ہمارا. تکلیف نہیں ہونی چاہیے کسی کو. اخلاق. تو یہ پانچ شعبوں کے اندر اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ جاوے، اس کا نام ہے پکا اور کامل مسلمان. اور اسی مسلمان کے لیے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا. عقائد، عبادات، معاملات، معاشرات، اخلاق، پانچ شعبوں کے اندر حضور کی سنت آ جاوے، اللہ کا حکم آ جاوے، وہ ہے پکا مسلمان. اب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی زندگی سمجھو. حضور نے جو سماجی زندگی ہم کو گزار کے بتائی، اس کی بنیاد دو باتوں کے اوپر ہے. پوری سماجی حضور کی زندگی کا خلاصہ، نچوڑ، لب لباب، دو باتوں پر. ایک ہے سادگی، یعنی سمپل زندگی، اور دوسرا ہے حیا اور شرم. حیا اور شرم اور سادگی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سماجی معاشرتی زندگی کا خلاصہ ہے. سادگی ہو، حیا اور شرم. اور جو نبی کے دشمن ہیں ان لوگوں کی زندگی کا خلاصہ دو بات، کہ ان کی زندگی کے اندر سادگی کے بجائے موج مزے اسراف فضول خرچی عیاشی فضول خرچی اسراف تبذیر اور حیا کے بجائے بے حیائی اور بے شرمی. اور حیا یہ تو ایمان کا حصہ ہے, ایمان کا حصہ. الحیاء شعبۃ من الایمان, ایمان کا ایک حصہ ہے حیا. اگر حیا شرم نہیں رہے گی تو آدمی کا ایمان کمزور ہو گیا, ایسا سمجھو ڈاؤن ہو گیا ایمان. حیا شرم کے ساتھ ایمان ہے, حیا شرم نکلے گی ایمان ڈاؤن ہو جائے گا. تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سماجی اور معاشرتی زندگی کی دو بنیاد, پہلی بنیاد حیا اور شرم اور دوسری بنیاد ہے سادگی. اسی لیے اس مبارک مجلس میں عزائم لے کے اٹھو کہ ہمارے گھروں میں منگنی آوے, شادی آوے, موت میت آوے, سادگی اور سمپل کریں گے, کہو انشاءاللہ. اب آپ کہو گے کہ سمپل کریں گے تو ملے گا کیا؟ سمپل حیا سادگی والی لائیں گے معاشرت, ملے گا کیا؟ اس میں دنیا کا فائدہ بھی ہے آخرت کا فائدہ بھی ہے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سچی زبان سے فرمایا, اعظم النکاح برکتا ایسرہ مؤنا. جس نکاح میں جس شادی میں سادگی ہوگی, اللہ کے نبی نے پیاری زبان سے فرمایا, اس میں بہت بڑی برکت ہوگی, بہت بڑی برکت ہوگی. یہ حضور نے فرما دیا, جس نکاح میں جس شادی میں سادگی ایک دم سمبل, اس میں برکت بہت بڑی ہوگی, بہت بڑی برکت. اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہماری شادیوں میں برکت ہو. چاہتے ہو شادیوں میں برکت؟ تو حضور نے یہ بات فرمائی, سادہ سمپل آسان نکاح اور شادی کرو, سمپل نکاح. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیوں کی شادی اور حضور کی اپنی خود 11 شادیاں, تمام شادیوں کو آپ دیکھو زندگی کے اندر, ایک دم سمپل ایک دم سادگی والا نکاح, سیدھا سادہ نکاح سمپل. حضور کا ایک نکاح کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ وہ نکاح ہم نے کرایا. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی کا وہ نکاح ہم نے کرایا. اللہ فرماتے ہیں, فلما قضى زید منها وترا زوجناكها لکی لا یکون علی المؤمنین حرج. حضور کی سگی فوئی کی لڑکی, یہاں اپنا عقیدہ بھی ٹھیک کرو. یہ آج کل بعض ڈاکٹر لوگ ہمارے ذہن کو بگاڑ دیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ رشتے داروں میں شادی کرنے سے بیماریاں آتی ہیں بچوں میں. غلط بات ہے, ایک دم سراسر غلط بات. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی اپنی فوئی کی لڑکی سے ہوئی, سب کی فوئی کی لڑکی, حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا. اور وہ نکاح بھی اللہ نے کرایا آسمانوں کے اوپر. اگر اس میں کوئی نقصان ہوتا تو اللہ تھوڑے کراتے اپنے نبی کا نکاح فوئی کی لڑکی سے. اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ کی شادی ہوئی, حسن حسین کے ابا اماں علی اور فاطمہ. تو یہ شادی تو کیسی عجیب ہوئی کہ حضرت علی تو سگائی میں حضرت فاطمہ کے کسی درجے میں چاچا ہوئے کہ حضور کے کاکا بھائی ہے یہ. حضرت علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کے چچا کے بیٹے ہیں اور حضرت فاطمہ کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے. حضور کے چچا زاد بھائی اور حضرت فاطمہ سے نکاح ہو رہا ہے. اگر کوئی بیماری آفت مصیبت ہوتی تو اللہ تعالیٰ تھوڑی کرنے دیتے, فوراً وہی آ جاتے. یہ غلط ہے جو ڈاکٹر لوگ دماغ خراب کرتے ہیں. کوئی رشتہ دار جو شریعت نے حلال کیا اس میں نکاح کرنے سے کسی کو کوئی آفت بیماری نہیں آتی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اللہ نے کروایا آسمان پر ان کی فوئی کی لڑکی کے ساتھ, حضرت زینب کے ساتھ. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها, بیوہ عورت طلاق والی عورت, حضور نے ایسی بیوہ طلاق والی عورت سے شادی کی. اب آسمان پر نکاح ہوا, آسمان پر اللہ نے نکاح کرایا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کے ساتھ رخصتی کی. پھر دوسرے دن ولیمے کا نمبر آیا تو اس ولیمے کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے کسی کو دعوت نہیں دی. یہاں بہت سے علماء بیٹھے ہیں, میں حدیث کی بات کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ولیمہ اور شادی بھی ایسی کہ اللہ نے آسمان پہ کرائی, لیکن حضور نے اس کے لیے پہلے کسی کو دعوت نہیں دی, ایک آدمی کو بھی دعوت نہیں دی حضور نے. رخصتی ہوئی, بکری یا بکرا ایک کوئی چیز کاٹی گئی اور کھانا پک گیا. کھانا پکا تو گھر میں جو خدمت کرنے والے تھے ان خدمت کرنے والے میں سے ایک صحابی کو کہا جاؤ وہاں محلے کے آگے کھڑے ہو جاؤ, جو تم کو ملے ان کو کہو چلو حضور کے یہاں ولیمہ کھانے, چلو حضور کے یہاں ولیمہ کھانے, چلو نبی کا ولیمہ کھانے. ادھر کھانا پک گیا, گھر میں کھانا رکھ دیا, پھر خادم کو بھیجا کے جاؤ بلا کے لاؤ, جو ملے اس کو لے آؤ بٹھا کے کھلاؤ. کتنا سمپل ولیمہ. آج کے زمانے میں اگر کسی کو ہم کھانے کے وقت پہ فون کر دیں تو نخرے کرتے ہیں, پہلے کہا کیوں نہیں, پہلے سے کہا نہیں اور ابھی بلا رہے ہیں. ارے تمہارے نبی کا یہ طریقہ ہے, تمہارے نبی نے یہ کام کیا, ہمارے حضور نے یہ کیا. کھانا تیار ہو گیا ولیمے کا, خادم کو کہا جاؤ حضرت انس کو بلا کے لاؤ, جو آگے بڑھا بلا اور کھلاؤ گھر میں بیٹھ کے, گوشت اور روٹی, کوئی تیسری آئٹم نہیں, بکرے کا گوشت اور روٹی پیالوں میں بھر بھر کر کے کھلایا. لوگ آتے گئے کھاتے گئے, آتے گئے کھا کے نکل گئے. اس کو کہتے ہیں نبی کا ولیمہ, سمپل سادگی والا. کوئی ہال بک نہیں کروایا, کوئی منڈپ نہیں بنوایا, پہلے سے کنکوتریاں دعوت نامے نہیں چھاپے, پہلے گاؤں میں گھوم گھوم کر کے دعوتیں نہیں پھرائی, کوئی چیز نہیں. اس کو نبی کا معاشرہ کہتے ہیں, سمپل نکاح سادگی والا. اور وہ بھی اتنی خوش نصیبی کہ جس نکاح کا بیان اللہ نے قرآن میں کیا, جس نکاح کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج. یہ نبی کی معاشرتی زندگی ہے, یہ بھی دعوت ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے گھروں کے نکاح شادی اپنے آخری نبی ہمارے حضور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرے. برکت, ایک تو حضور کی سنت کا ثواب ملے گا. لوگ سوچتے ہیں سمپل شادی میں ملے گا کیا, سنو حضور کی سنت گھروں میں زندہ ہوگی اس کا ثواب ملے گا, برکت ملے گی, یہ دوسرا فائدہ ہوگا. اور تیسری چیز میں آپ کو بتاؤں, آج کل ہماری شادیاں اور ولیمے نہ جانے کتنے گناہوں کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں, ان گناہوں سے انشاءاللہ حفاظت ہو جائے گی. بہت بڑی بات ہے, گناہوں سے حفاظت ہو جائے. بلکہ میں آپ کو درد کی بات کہوں مسلمانوں, چوتھی بات, چوتھا فائدہ, زبردست فائدہ, آج نکاحوں میں, شادیوں میں, دعوتوں میں, کھانے میں نماز کے پابند لوگ بھی فرض نماز چھوڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کھلانے کی ذمہ داری میری ہے. یعنی کھلانے کی ذمہ داری ملی, گویا ملک کی حکومت مل گئی اس کو, اتنا بڑا وہ اس کو سمجھتا ہے, اور نماز بھی چھوڑ دیتا ہے فرض نماز. شادیوں کی نسبت پر, دعوتوں کی نسبت پر فرض نمازیں چھوٹتی ہیں, اللہ کا فریضہ چھوٹتا ہے. کبھی ایسے نکاح میں برکت نہیں آ سکتی جس میں اللہ کا فریضہ چھوٹ جاوے. سن لو کان کھول کے, جن نکاحوں میں, جن دعوتوں میں نمازیں چھوٹے, اللہ کا فریضہ چھوٹے, اس میں کبھی برکت نہیں آ سکتی. بہت بڑی چیز ہے چوتھا فائدہ سمپل نکاح کرنے میں. فریضہ لوگوں کا چھوٹے گا نہیں اور ہم گنہگار نہیں بنیں گے. بہت بڑے اللہ کے ولی, بہت بڑے محدث حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب فرماتے تھے کہ خدا کی جہنم میں اگر تمہیں جانا ہو تو جاؤ, ہماری گردن کو پول بنا کے مت جاؤ. جن کو گناہ کر کے, اللہ کی نافرمانی کر کے جہنم میں جانا ہے جاؤ, لیکن ہماری گردن کو پول بنا کے مت جاؤ. اب ہم نے شادیوں میں بلایا, وہ نماز چھوڑ رہے ہیں, عورت مرد کو دیکھ رہی ہے, مرد عورت کو دیکھ رہے ہیں, بے حیائی بے شرمی ہو رہی ہے, ہنسی مذاق ہو رہی ہے, محرم غیر محرم مکس ہو رہے ہیں. یہ ہماری گردن پہ جا چل کے جہنم میں جانا ہوا, ہماری گردن پہ چل کے جہنم میں جا رہے ہیں. پیسے بھی خرچ ہو رہے ہیں شادیوں میں, اور اوپر سے گناہ بھی ہم کما رہے ہیں. آج ہماری شادیوں میں کیا ہوتا ہے, بے پردگی, بے حیائی, بے شرمی, عورتوں کا بن ٹھن کے نکلنا, جوان لڑکیوں کا زیب و زینت کے ساتھ نکلنا, جوان لڑکوں کا ان کے پیچھے لگے رہنا, کتنی بے حیائی, کتنی بے شرمی. اور وہ سب کا سبب ہمارے نکاح بند رہے, ہمارے نکاح خرچہ کیا دعوت کا, ہال کا, بلانے کا, اور اوپر سے گناہ ہو رہے ہیں, ڈبل نقصان. اس کو کہتے ہیں خسیرت دنیا والآخرہ, دنیا کا بھی نقصان ہوا, آخرت کا بھی نقصان ہوا. اس کو کہتے ہیں دینی بھائیو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ کرو. شادیوں میں انشاءاللہ برکت ہوگی, گھروں میں برکت ہوگی, نسلوں میں برکت ہوگی, پوتے نواسوں میں برکت ہوگی, اور اللہ ان کے اندر دینداری عطا فرمائیں گے, دینداری عطا کریں. سمپل نکاح کرو, سادگی والا, ایک دم سمپل. اور پانچواں بڑا فائدہ یہ ہے کہ پیسے بچیں گے, اس سے بڑا اور کیا فائدہ چاہیے. سمجھو پانچ لاکھ دس لاکھ شادی میں بچ گئے, سمپل نکاح کر دیا, وہ پانچ دس لاکھ اپنے بیٹی بیٹی کو دے دو. لے بیٹا تیرا بزنس سیٹ کر لے, تیرے لیے فلیٹ لے لے. لے بیٹی تیرے لیے ایک فلیٹ لے دیتا ہوں, تو جمائی کے ساتھ آرام سے رہنا. تو سالوں کے سال وہ دل سے دعا دیں گے, دل سے دعا ملے گی. یہ تو آئیں گے شادیوں میں اور کھا پی کے ڈکارے لے کے نکل جائیں گے. میں اس پورے مجمع کو ایک سوال کروں, اللہ کے گھر میں جمعہ کی رات میں بیٹھے ہو, مجھے جواب دو, تم نے آج تک کتنی شادیاں کھائی, کتنی دعوتیں کھائی, اور کتنی دعوت اور شادی کھانے کے بعد دعوت جو کھلاوے اس کو جو حدیث میں دعا آئی ہے وہ دعا تم نے پڑھ کے دی ہو؟ کتنوں کو معلوم ہے وہ بندے پر بتاؤ, پھر پڑھی ہو دوسرا نمبر. ایک ہزار آدمی شادی میں آئیں گے کھانے, ایک آدمی بھی دعا دینے والا نہیں ملے گا کہ حضور دعوت کھا کے کیا دعا پڑھتے تھے, اللہ کے نبی کیا دعا پڑھتے تھے دعوت کھا کے, ایک آدمی بھی نہیں ہزار کے مجمع میں. بتاؤ کہ ہم نے کیا, کتنا بڑا نقصان کیا اپنا, کھلا بھی دیا اور ایک آدمی بھی دعا دینے نہیں آیا ہم کو. اللہ کے نبی کسی کی یہاں دعوت کھاتے تھے, کھانا کھاتے تھے تو دعا دیتے تھے, اللهم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وسلط عليكم الملائكه. سوچو ہم کتنا نقصان کر رہے ہیں شادیوں میں فضول خرچی کر کے. اور میں تو آج کل نکاحوں میں بیان کرتا ہوں تو لوگوں کو یوں کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے نکاح کے بعد دلہے دلہن کو جو دعا دینی چاہیے, حضور نے جو دعا دی وہ تو دو کم سے کم. آئے شادی میں, وہ بیچارے نے اتنی محنت سے کھلایا, کو ایک دعا دینے والا نہیں. حدیث میں آتا ہے حضور دلہے کو دلہنوں کو یوں مبارکبادی دیتے تھے, بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر, بارک اللہ فیکما و علیکما و جمع بینکما فی خیر. اللہ تمہارے کپل میں, تم ہسبینڈ وائف میں, شوہر بیوی میں برکت دے وے اور اچھی طرح تم کو جوڑ کے رکھے. اب آپ خود فیصلہ کرو, 1000 آدمی کو ہم نکاح میں بلاوے, کتنے لوگ یہ دعا دیتے ہیں دلہے دلہن کو؟ کتنے دینے والے, کتنی عورتیں دعا دیتی, کتنے مرد دعا دیتے ہیں؟ بلکہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت دلچسپ قصہ لکھا ہے دعوتوں پر. کئی ایک آدمی کے یہاں شادی ہوئی, نوابوں کا زمانہ تھا پہلے, تو چھوٹا موٹا کوئی نواب ہوگا, بڑا نواب نہیں چھوٹا نواب, اس کے یہاں بارات آئی لڑکی کی, اس نے شاندار دعوت کی. اور وہ زمانے میں آج کی طرح سادھن تھوڑے تھے کہ صبح میں بارات, دوپہر میں بارات آئی, کھا کے چلے گئے, تو دو تین دن رہتے تھے, دوسرے گاؤں سے آوے, بیل گاڑے میں آوے, تو کہا 3 دن بارات کو شاندار کھلایا, پھر بارات گئی واپس. تو بارات میں جتنے لوگ آئے تھے ان کو سب کو ایک ایک جوڑی کپڑا دیا, پوری بارات کو نواب صاحب نے. پھر وہ ایک جگہ چھپ کے بیٹھ گئے جہاں سے لوگ گزرتے ہیں, بارات جا رہی تھی کہ بات کیا کرتے میرے بارے میں کہ میں نے 3 دن کھلایا رکھا, جاتے ہوئے سب کو ٹہلی بھی دی. تو کہو سب باراتی لوگ جان میں آنے والے واپس جاتے جاتے بات کر رہے ہیں, اتنا بڑا نواب آدمی ہم کو 2 جوڑی کپڑے دیتا تو کیا ہوتا, 1 جوڑی خالی دیا, 2 جوڑی دیتا تو کیا ہوتا, 1 ہی جوڑی دے کے روانہ کر دیا ہم کو. یہ ہے قوم کا حال. آپ جو ہے نا جو چاہے آئٹم کھلاؤ, 100-200 ننگ ایسے نکلیں گے, کوئی کہے کہ یہ کم تھا وہ زیادہ تھا, ایسا تھا ویسی تکلیف تھی, کسی کو خوش نہیں کر سکتے. اللہ کو راضی کر لو سنت نکاح کر کے, پبلک کو خوش مت کرو, لوگوں کو خوش مت کرو, ایک اللہ کو راضی کر لو آسان ہے, پورے مجمع کو راضی کرنا مشکل ہے. ایک بزرگ بہت اچھی بات فرماتے ہیں, دل پہ لکھ لو ایسی باتیں کہ نکاح آتا ہے, شادی آتی ہے, منگنی آتی ہے, لوگ سب کو خوش کرتے ہیں, جو رشتے دار ناراض ہو گئے رٹ گئے رٹ گئے, ان کو بھی جا کے ملیں گے, بھائی بولا چالا پچھلا سب معاف کر دینا, شادی میں آنا. وہ بھی انتظار میں رہتے ہیں کب کہنے آوے اور ہم کب جاوے. سب بولا چالا معاف کرنا, معافی, آنا ہمارے یہاں شادی میں ضرور آئیں گے ضرور. کوئی دین کے کام کے لیے انشاءاللہ نہیں بولے گا, لیکن شادی میں کہا انشاءاللہ آئیں گے, زوردار او بی شین ادا کر کے, اور پھر کا سب کو راضی کرتے ہیں. گھر میں جو کام کرنے والی عورتیں, کام کرنے والے مرد ہوتے ہیں, ان کو بھی خوش کرتے ہیں, تو ہمارے گھر میں اتنے سال سے کام کرتی ہے, کام کرتا ہے, گھر میں شادی کا پرسنگ آ رہا ہے, تجھے کون سے کپڑے پسند ہے, چلو اس کو بھی پسند کے کپڑے دلواؤ, اس کو بھی چپل جوتے دلواؤ. حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب فتح پوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کے یہاں شادی آتی ہے سب کو آدمی خوش کرتا ہے, سب کو راضی کرتا ہے, لیکن اپنے پیدا کرنے والے اللہ کو ناراض کرتا ہے, اپنے مالک کو ناراض کرتا ہے. کبھی ہم نے نہیں یہ سوچا میرے حضور کی سنت کیا, میرے حضور کا ولیمہ کیسا ہوتا تھا, وہ ہم نہیں سوچتے. اللہ کو ناراض کرتے ہیں, سب کو راضی کرتے ہیں. مسلمان بھائیوں, ہماری معاشرتی زندگی, شادی والی زندگی ایک دم حضور کی سنت کے مطابق آ جاوے, سنت کے مطابق. فضول خرچی نہ ہو، اسراف نہ ہو. کتنے نکاح میں نے ایسے پڑھائے کہ مجھے معلوم ہے کہ انہوں نے 2-4 لاکھ روپے کا کھلایا، 5 لاکھ کا کھلایا، لیکن ان کو نکاح کے وقت پر ہم نے ریکویسٹ کی، بھائی مہر فاطمی دو، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے مہر فاطمی. جو حضرت فاطمہ والا مہر تھا، جو حضور کے گھر میں مہر تھا وہ دو، تو اس وقت ان کے اوپر اسی وقت قیامت آتی ہے کہ نہیں اتنی بڑی مہر تھوڑی دے والے، کھلائیں گے، منڈپ کا خرچ کریں گے اور ہال بک کرانے کا خرچ کریں گے، 2-4 لگژریوں میں بارات لے جائیں گے، لیکن کہو کہ اللہ کے نبی کے یہاں جو مہر دی جاتی تھی وہ مہر دو، لوگ دیتے نہیں ہیں. یہ پورا مجمع نیت کر کے اٹھو کہ اپنے گھروں میں مہر فاطمی زندہ کریں گے، کہو انشاءاللہ. یہ حضور کی سنت ہے، جس دن نکاح ہوئے اس دن سونی کو بھاؤ پوچھ لینے کا کہ 1531 گرام چاندی کا بھاؤ کتنا ہوتا ہے، پوچھ لینے کا. 1 لاکھ روپے کے قریب ہوتا ہے. اس زمانے میں 1 لاکھ روپے کی ویلیو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. 1531 گرام چاندی، اس کی قیمت یہ مہر فاطمی ہوتی ہے، یہ سنت مہر ہے. پھر چاہے کپڑے مت دو، چپل بھی مت دو، کچھ مت دو، یہ مہر فاطمی دو، یہ سنت ہے دلہن کو. اور اس میں زبیرات بھی دے سکتے، یعنی سونا دینا ہے وہ بھی گن لو، اس قیمت کے اندر گن سکتے ہیں، اس کو مہر میں گن لو کہ بھائی 2 تولہ سونا دینے کے تھے. 2 تولہ تو آج کے مارکیٹ ویلیو میں سیدھا مہر فاطمی ہو ہی جائے گا، سیدھا ہو جائے گا. ابھی ہمارے یہاں ایک سچا قصہ ہو گیا. ہمارے یہاں قرآن مجید کا مسابقہ تھا، تجوید کا جلسہ. ایک موزمبیک سے ہمارے ایک دوست نے فون کر کے کہا مجھے نکاح کرانا ہے، اپنی بیٹی کا لے کے آ رہا ہوں، جلسے میں ہو جائے گا؟ نہیں ہو جائے گا. وہ آئے، میں نے کہا کاغذ لاؤ کیا لکھا ہے؟ تو انہوں نے مہر 11,000 روپے لکھے ہوئے تھے، اور لڑکی کے بعد دعوت کے ذمہ دار، لڑکا مولوی. میں نے دونوں کو بٹھایا، کہہ رہے آپ دعوت کے ذمہ دار ساتھی، یہ مولانا، یہ 11,000 روپے مہر سنت مہر تو ہے ہی نہیں. میں نے کہا دیکھو حضرت نکاح پڑھائیں گے تو ہو سکتا ہے مجمع میں ڈانٹے، تم کو مجمع میں ڈانٹ سکتے ہیں. تو کہا کیا کریں؟ میں نے کہا ابھی کبھی نیت کرو سنت مہر کے، اور کبھی سدھار دو یہاں پر. تو انہوں نے ذرا 10-15 منٹ آگے پیچھے ہوئے، کنفیوژن ہوئے، کہا لکھ دو بسم اللہ پڑھ کے کہ مہر فاطمی دیں گے، ابھی کبھی لکھ دو. یہ سنت ہم زندہ نہیں کریں گے تو اور کون زندہ کرے گا؟ اور کچھ مت دو، اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق مہر فاطمی دو نکاح کے اندر. یہ ہے معاشرے کی اصلاح. مسلمان بھائیوں، آج ہماری شادیاں منگنیاں اتنی فضول خرچی والی، اتنی فضول خرچی والی کہ اللہ اس میں ناراض ہوتے ہیں. یہ منگنی ہے کیا چیز؟ کچھ بھی نہیں. منگنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انگیجمنٹ، یعنی نکی کر دیا. اس میں یہاں سے وہاں جاوے، وہاں سے یہاں آوے، دعوت ہوئے، نہ ویکی چڑھاوے، نہ انگوٹھی چڑھاوے، نہ یہ ہوئے وہ ہوئے، یہ کوئی چیز نہیں، سب فالتو چیز ہے. بیکار بات چیت ہو گئی کہ بھائی ہماری لڑکی کا تمہارے لڑکے سے نکاح کریں گے، یہ پکا وعدہ ہو گیا، اسی کی سمپل منگنی ہو گئی، بات ختم. یہ جانا آنا، کھلانا پلانا، یہ کوئی چیز نہیں. منگنی یعنی رشتہ طے ہو گیا، انگیجمنٹ ہو گیا، بات ختم. اب تو اللہ امت کو معاف فرمائے، منگنیوں کے اندر اتنا خرچ ہو رہا ہے کہ کسی قریب مسلمان کا ایک مکان بن جاوے، جھونپڑے میں رہنے والا مسلمان جو بارش میں فٹ پاتھ پہ آ جاتا ہے اس کا ایک مکان بن جاوے، اتنا امت منگنیوں میں خرچ کر رہی ہے، کھلانے پلانے میں فضول خرچی. یہ تینوں موقع سمپل کرو، موت، میت، منگنی اور شادی، یہ ہماری اسلامی معاشرت ہے اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے. اور حضور نے وعدہ فرمایا اعظم النکاح برکتا ایسرهما، بڑی برکت وہ شادی جس میں خرچہ کم ہوئے، اس میں اللہ بہت برکت دیں گے. تو اس مبارک مجلس میں نیت لے کے اٹھو کہ انشاءاللہ شادیاں سمپل کریں گے, کہو انشاءاللہ, اور جو پیسے بچے وہ اپنے بیٹے بیٹی کو ہی دے دو, ان کا بھوشیہ سیٹ کر دو. اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہتا ہوں ایسے ایسے قصے سامنے آتے ہیں کہ شادی میں باپ نے لاکھوں روپے خرچ کیے اور بعد میں وہ بیچارہ بیٹا اپنے گزران کے لیے لوگوں کے سامنے بھیک مانگتا ہے. شادی میں بڑے خرچے ہوئے لیکن آگے اپنی لائف میں لوگوں سے بھیک مانگتا پھرتا ہے. تو یہ تو بہت بڑی بے وقوف ہوئی ہے. شادی کے پیسے بچا کے اپنے بیٹے کو دے دو, بیٹا بھاڑے کے گھر میں نہیں اپنے فلیٹ میں رہنے کا, لے یہ پیسے, میرا فلیٹ لے لے, سمپل نکاح کر دو اس کا. اور یہ بھی نیت کرو کہ مہر فاطمی زندہ کریں گے, کہو انشاءاللہ. اور دیکھو بھائی, جس نکاح اور شادی میں غلط کام ہوتا ہوئے, سن لو, جہاں میوزک ہوئے, گانا ہوئے, ڈانس ہوئے, عورت مرد کا مکس مجمع ہوئے, کوئی بھی گناہ ہوتا ہوئے, ایسے نکاح میں جانا بھی گناہ ہے, ایسے نکاح میں جانا بھی گناہ ہے. من تکسر سوا قوم فہو منہم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مجمع کو زیادہ کیا وہ اس میں ہے, وہاں ناچ ہو رہا ہے, گانا ہو رہا ہے, وہاں عورت مرد مکس ہو رہی ہے, اور ان شادیوں میں ہم کھانے جائیں گے, وہ بھی گنہگار آدمی کہلائے گا. اس لیے طے کر کے اٹھو کہ جہاں گناہ ہوتا ہوئے ایسی شادیوں میں ہم نہیں جائیں گے, کہو انشاءاللہ. کھانے پینے کے ہم کوئی محتاج ہیں کہ کسی کی دعوت کھائیں گے تو ہی کھلائیں گے اللہ؟ بالکل نہیں. اور آخری بات میں آپ کو عرض کر دوں اس مجلس کی, مسلمانوں, یہ جو ہمارے یہاں نکاح شادیاں مہنگی ہو رہی ہے, اس وقت امت کی ہزاروں بیٹیاں, ہزاروں بیٹیاں بغیر نکاح کے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ غلط کام کے اوپر چڑھی ہوئی ہے, غلط آؤٹ لائن پہ چڑھی ہوئی ہے. یہ نکاح کے خرچوں کا نقصان. ہماری شادیاں سمپل ہو اور کسی غریب لڑکی کی شادی ہو جائے ہمارے نکاح کی برکت سے. ہمارے یہاں سورت میں ایک سچا قصہ ہوا تھا, کچھ سعید خاندان کی غریب لڑکیاں تھیں, ان کے نکاح کا مسئلہ تھا. اب للہ پیسے چاہیے سعید کے نکاح کے لیے, تو ایک فیملی عمرے میں جا رہی تھی, ان کو جا کے کہا یہ سعید لڑکیاں ہیں, ان کا نکاح ہے, آپ کچھ مدد کر دو. تو ان کا کتنی لڑکی سعید ہے, تو ایسے 50-60 لڑکیاں تھیں, 40 ایک عام لڑکی تھی غریب, اور 8 یا 6 لڑکی سعید تھی, باقی سب نان سعید لڑکیاں تھیں. کہا ان کے لیے تو زکات چلے گی, سعید لڑکی کے لیے للہ چاہیے. کہا کتنا خرچ ہوگا؟ کہا ان کو غریب ہیں, گھر کا سامان دینا ہے اور کچھ نہیں, پلنگ ہے, بستر ہے, گدا ہے, برتن ہے, کپاٹ ہے, دلہا بیچارہ مہر دے دے گئے. تو کہا کتنا خرچ ہوگا؟ تو کیا 40-45 ہزار روپے میں ان کے پورے گھر کا سامان آ جائے گا. تو انہوں نے کہا کل آنا, ہم مشورہ کر کے جواب دیں گے. دوسرے دن گئے, وہ ذمہ دار ہمارے ایک مولانا ہے, انہوں نے جا کر کے بتایا. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ آپ کل ہم کو کہہ کے گئے, آج صبح میں ہم نے گھر میں مشورہ کیا کہ اپنے گھر سے 5 آدمی عمرے میں جانے والے تھے, سب کا عمرہ کینسل اور عمرے کے پورے پیسے سعید لڑکیوں کے نکاح میں لے جاؤ, لے جاؤ یہ پیسے, عمرہ نفیل کام ہے, سعید بیٹیوں کی شادیاں ہو جائے گی, یہ پیسے لے جاؤ, دے دیے. دوسری رات میں انہوں نے خواب میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. خواب میں یوں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا عمرہ قبول کر دیا. حالانکہ سورت سے بمبئی نہیں گئے, سورت سے ایئرپورٹ نہیں گئے, گھر بیٹھے کہا تمہارا عمرہ اللہ کے یہاں مقبول ہو گیا. میرے ایمان والے بھائیوں, اپنے نکاحوں کو سادہ کرو. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز دعوت ہے, ہر چیز دعوت ہے. عقیدہ بھی دعوت، عبادت بھی دعوت، معاشرت بھی دعوت، معاملات بھی دعوت، اخلاق کی بھی دعوت، ہر چیز حضور کی دعوت. جب اس کو ہم اپنی زندگی میں لائیں گے تو انشاءاللہ کامل امتی کہلائیں گے. اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. اللہ ہماری معاشرتی زندگی کو سادہ بنا دے وے، حیا شرم عفت اور پاک دامنی والا بنا دے وے، اور اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنا دے وے.
بھائی نام لکھواؤ پیش کر کے.